نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج 29 پارے تراویح میں الحمدللہ مکمل ہو گئے کل میں نے سورہ حشر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جب ان کی سازشیں بڑھ گئی تھیں تو آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا اور وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا تو اس کو لأول الحشر کہتے ہیں اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو نکال دیا تھا وہاں سے تو وہ حشر ثانی کہلاتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو یہود کے قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کر لی تھی حکمت کے تقاضوں کے پیش نظر تاکہ ان سے آج بے فکر ہو جائیں. ان میں قبیلہ بنو نذیر تھا جو یہود کا قبیلہ تھا اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ملک شام ان کا وطن تھا, وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے اور قرب و جوار کی بستیوں میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا, گھر بنا لیے تھے اور اسی لیے آئے تھے کہ جب آخر دبی آخری زمان آئیں گے تو ہم تاکہ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے ساتھ رہیں. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو نبی آخر زمان آئیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے, یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے ان علامات کو پڑھا اور دیکھا اور پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے. لیکن اس کے باوجود حسد کی بنا پر کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل ہارون میں سے نہیں تھے یا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا, اگرچہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے اور جو ہمارے ہاں نشانیاں اور علامات لکھی ہوئی ہیں وہ نشانیاں پوری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں آخر الزمان. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کر لیے تھے لیکن انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی اور کوشش کرتے رہے. جنگ جب بدر جب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فتح ہوئی تو ان میں سے بعض یہودی جو تھے انہوں نے یعنی اس کا اور بھی یقین کر لیا کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہیں تو انہوں نے آپ کی فتح کو عجیب سمجھا اور یہ اس بات کا یقین ہو گیا انہیں کہ نبی آخر الزمان ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ ایمان ان بودھی باتوں پر قائم نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو شکست بھی ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شکست ہو جائے تو آدمی وہ باطل پر ہے اور اگر جیت جائے تو حق پر ہے, ضروری تھوڑی ہے, کبھی اہل حق کو بھی شکست ہو جاتی ہے, اس لیے یہ بنیاد نہیں ہے. بہرحال جنگ بدر میں اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اور جنگ احد میں ابتدائی طور پر جب شکست ہوئی تو ان کا ایمان متزلزل ہو گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو فتح بھی عطا فرما دی. تو اس زمانے میں جو یہود بنی قریظہ کے جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف, آج بھی مدینہ منورہ میں اس کا وہ ٹوٹا ہوا قلعہ اس کی بنیادیں آج نظر آتی ہیں, تو مدینہ منورہ سے دو تین میل آگے جا کر اس کا قلعہ ہے. تو اس زمانے میں وہ قلعہ تھا, آج بھی وہ قلعہ موجود ہے, البتہ وہ اب اس کی صرف جو ہے وہ بنیادیں موجود ہیں, عمارتیں تو چونکہ ختم ہو چکی مرور زمانہ کے ساتھ, اب کچھ یہ لوگ اس کی تعمیر دوبارہ سے کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ آتے ہیں تو وہ آ کر جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ پرانے زمانے کا قلعہ تھا. تو بہرحال یہ کعب بنی اشرف جو ہے ان کا سردار, اس کو یہ امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرمائی تھی تو اس کی تیاریاں ہو رہی تھی مدینے میں کہ اس کی تاج پوشی ہوگی اور یہ اس کو سردار قرار دیا جائے گا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی. خطرے میں کیا پڑ گئی, بلکہ ختم ہی ہو گئی. تو دل میں یہ بہت حسد رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب جنگ احد ہو گئی اور اس وقت جو ہے بھاگ کر لوگ دوبارہ واپس بدر پہنچ گئے اور کافروں کو بھی کافی نقصان پہنچا, تو ایسے موقع پر پھر یہ اپنے ساتھ 40 یہودیوں کو لے کر مکہ مکرمہ گیا اور جا کر قریش سے ملا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں اور ان سے جنگ کریں. تو 40 آدمی کفار کے اور 40 آدمی یہود کے، یہ سب مکہ مکرمہ میں گئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر انہوں نے عہد معاہدے کیے اور یہ اس بات کی کا اقرار کیا کہ ہم سب آپس میں حلیف ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مدینہ منورہ سے جنگ کر کے نکال دیں۔ تو بہرحال انہوں جب یہ واپس کعبہ آیا تو نبی جب یہ مدینہ واپس آیا کعب بن اشرف، تو اللہ رب العزت نے بدریہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرما دیا کہ انہوں نے اس طرح سے معاہدہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعب بن اشرف کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ایک صحابی نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی ان کی سازشیں قائم و دائم رہی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، واقعہ پیش یہ آیا کہ بنو عمر امیہ زمری ایک شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا، اس نے قتل کیا دو آدمیوں کو۔ اصل میں ہوا یہ کہ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں قرہ آپ بھجوا دیجئے تاکہ ہماری وہ تربیت کریں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظ قرآن لوگ ان کے ساتھ کر دیے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وعدہ خلافی کی اور ان 70 آدمیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، چنانچہ 69 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب ان میں سے صرف ایک صاحب تھے جو اپنی جان بچا کے وہاں سے آئے۔ اب آپ سوچئے کہ جس آدمی نے 69 آدمیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وعدہ خلافی دیکھی ہو، اس وقت جذبات کیسے ہوں گے۔ چنانچہ ان کو دو شخص ملے جو کافر تھے اور انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب بعد میں پتا چلا کہ وہ قبیلہ بنی عامر کے لوگ تھے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کل کے سیاستدانوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ بھئی چونکہ وہ ہمارے حلیف تھے، ہم نے صلح کا معاہدہ ان سے کر رکھا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خون بہا دیں۔ تو خون بہا دینے کے لیے آپ نے لوگوں سے چندہ کیا کہ بھئی اتنی رقم دے دو تاکہ ہم دو آدمیوں کا خون بہا اور دیت ادا کر دیں۔ اس کے لیے مسلمانوں سے بھی انہوں نے آپ نے پیسے اکٹھے کیے، اس زمانے کے اعتبار سے جس کو مال کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ چونکہ بنو نذیر جو ہیں یہ بھی ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان سے بھی اس کے معاہدے کے تحت یہ بھی شریک ہیں، ان سے بھی پیسے لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے تاکہ ان سے اس سلسلے میں تعاون مانگے اور خون بہا جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو ان میں سے ایک شخص، دو آدمیوں نے بلکہ ایک منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور آپس میں یہ منصوبہ کیا کہ جب یہ بیٹھ جائیں گے تو ہم بڑا پتھر اٹھا کے کوئی پھینکیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا، جس سے آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ منصوبہ بنایا انہیں قتل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے، تشریف لے آئے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سی خلاف ورزیاں جب انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں جلا وطن کیا جاتا ہے اور مدینہ منورہ سے نکل جاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں قتل کا حکم دیا، نہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی، بلکہ 10 دنوں کا ٹائم بھی دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک اونٹ کے اوپر تمہارا جو سامان آ سکتا ہو وہ سامان بھی تم لے جا سکتے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں کے دیوار، دروازے اور جو ہے روشن دان اور کھڑکیاں اور جو کچھ کڑیاں یہاں تک کے اتار کے جو کچھ اونٹ پر لے جا سکتے تھے، اپنے بخل کی وجہ سے وہ سب چیزیں لے گئے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو توڑوایا اور بہرحال یہاں سے ان کو نکالا گیا اور یہ یہاں سے نکل کر پھر کچھ لوگ شام چلے گئے، کچھ اور چلے گئے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بھی جو ہے وہ ایک موقع پر جب ان کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوئیں، جو مدینے میں رہ گئے تھے یا قرب و جوار میں، ان کو سیدنا عمر فاروق نے اپنے زمانے میں نکالا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان سے مدینے کو پاک کیا اور پھر جو ہے وہاں پر اب جو چونکہ دو قبیلے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا مسلمانوں کا ذکر فرمایا اس سورت کے اندر، ایک تو حول حشر، چونکہ سورت کا نام سورہ حشر ہے تو اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا تھا، میں نے اس کی شان نزول اس کا بیان کر دیا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، تو یہ اول حشر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ اس کے بعد پھر حشر ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں بنو نذیر کا بہت سا مال غنیمت بھی آیا اور مال اور اسباب بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے. تو جو جنگ کیے بغیر جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوتا تھا اس کو مال فے کہا جاتا تھا, اور وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کا کامل جو معاملہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا کہ آپ جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جو ہے فقراء مہاجرین و انصار میں تقسیم کیا. اس کا واقعہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید نے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم. دیکھیے میں نے کل ذکر کیا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ایسی جماعت صحابہ کرام کی تیار کی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسی جماعت ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی جماعت صحابہ کرام جیسی آئے گی. تو ان میں دو قسم کے لوگ تھے, مہاجرین اور انصار. مہاجرین وہ صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, اور انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کو خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا. صرف استقبال ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جان مال ہر چیز قربان کر دی, اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا, حتیٰ کہ یہاں تک پیشکش کی کہ بھئی اگر کسی کی دو بیوی ہیں تو ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں, ایک سے تم نکاح کر لو. اگرچہ اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا لیکن ان کی پیشکش بہرحال اپنی جگہ پر تھی کہ انہوں نے اس حد تک قربانیاں دیں, اس سے زیادہ کوئی آدمی کیا قربانی دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو حضرات تھے جب یہ آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, اور بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تعریف کی, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. سب سے پہلی تو ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, وہ اموالہم ان کے مالوں سے نکالا گیا, یعنی مالوں پر بھی قبضہ کر لیا, گھروں پر بھی قبضہ کر لیا. تو قرآن مجید نے یہاں بتا دیا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, یہ جو انہوں نے گھروں سے نکلے تو یہ نکلنا اس لیے نہیں تھا کہ مال و دولت کی خاطر یا کمائی کے لیے, بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی. وینصرون اللہ ورسولہ, اور اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے. تو اللہ اور رسول کی مدد کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کرنا چاہتے تھے. اولئک هم الصادقون, تو اللہ نے سبت فرما دی مہر کہ یہ سب کے سب سچے لوگ ہیں, صادقین ہیں. اسی طرح والذین تبوا الدار, جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں, حاجتم من ہاجر الیہم, جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی تھی, ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, تو وہ مال و دولت کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے تھے, اگرچہ وہ حاجت مند بھی ہوتے تھے تب بھی کسی کے مال کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے. ہوا یہ کہ جب بنو نذیر کو آپ نے نکال دیا اور ان کا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, تو آپ نے ان کے جو سردار تھے قیس بن شماس ان کو بلایا اور کہا کہ ذرا اپنے انصار کو سب کو جمع کر لو. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے قبیلہ خزرج کو جمع کروں یا قبیلہ اوس اور دیگر جو انصار ہیں ان کو بھی؟ آپ نے فرمایا سب کو جمع کر لو. اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اس کے بعد جو ہے وہ انصار کی تعریف کی کہ آپ لوگوں نے ان بے سر و سامان لوگوں کو گھر دیا اور ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا. آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال غنیمت دیا ہے اور جو ہمارے ہاتھ میں آیا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا مال و غنیمت مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ یہ اپنے کاروبار کریں, اپنے گھر بنائیں, تمہارے گھروں کو چھوڑ دیں, اپنے کاروبار اپنے طور پہ کریں. اور ایک صورت یہ ہے کہ میں تم میں بھی تقسیم کروں, ان میں بھی تقسیم کروں, اور پھر یہ تمہارے گھروں ہی میں رہیں جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے گھر بنا سکیں. تو ان کے قبیلے کے جو سردار تھے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ, ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں آپ یہ سارا مال و دولت انہیں کو تقسیم کر دیں, یہ ہمارے گھروں میں بھی رہیں, ہمارے مالوں میں بھی شریک رہے. ہم انہیں نہیں چاہتے کہ نہ ہم اپنے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں نہ اپنے مال سے انہیں باہر کرنا چاہتے ہیں, یہ جو مال و دولت ہے یہ بھی ان کا ہے اور جو آپ ان کو دینا چاہیں وہ سارا مال و دولت انہیں میں دے دیں, ہمیں تقسیم ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ اس کو اللہ نے یہاں پر تعریف کی کہ دیکھو اگر حاجت مند تھے بھی تب بھی انہوں نے اس طرف نگاہ تک بھی نہیں کی اور اس پر تیار ہو گیا کہ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں آپ سارا مال و دولت ان کو دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑی دعا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ سارا جو مال و دولت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کو دے دیا. اچھا پھر ایک اور موقع ایسا آیا بحرین کی, جب فتح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحرین تشریف لے گئے آپ اور وہاں پر جو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی وہاں سے بہت مال و دولت حاصل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ وہ سارا مال انصار میں دے دیں، کیونکہ پہلے مہاجرین کو دیا تھا، آپ نے چاہا کہ یہ مال سارا کا سارا انصار میں تقسیم کر دیا جائے، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مال ہرگز نہیں لیں گے جب تک آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو نہیں دیں گے. یہ آپس میں اشار کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم فرمائی کہ صحابہ کے درمیان ایسی محبتیں تھیں کہ جب تک آپ ان مالوں میں سے ان کو نہیں دیں گے ہم نہیں لیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ دونوں میں تقسیم فرما دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فتوحات عطا فرمائی، اور خیبر کے موقع پر جب اللہ نے بہت مال و دولت اور کھجوریں اور بہت ساری چیزیں انہیں عطا فرمائی، تو ایسے موقع پر مہاجرین نے یہ کیا کہ جس نے جو کچھ بھی دیا تھا انصار نے ان سب کو ان کا واپس کیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت انس کی والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند پیڑ چند درخت کے کھجور کے درخت دیے تھے، جو آپ نے حضرت زید بن اسامہ کی جو والدہ تھی ام ایمن ان کو دے دیے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑ بھی کھجور کے درخت بھی ان سے واپس لیے، اور جو اپنے درخت تھے ان میں سے ان کو دیا، اور وہ درخت جو تھے جن سے لیے تھے ان کو واپس کر دیا. یعنی اس طریقے سے کیا کہ ایثار، بھائی تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا، انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے بھی ایثار کیا، پھر انہوں نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ جو کچھ ان سے لیا تھا وہ سارا کچھ ان کو واپس لوٹا دیا. تو یہ بھی اس لیے بتا دیا کہ یہ ساری تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان بھی فرما دیا. چنانچہ انصار کی تعریف یہ فرمائی آپ نے کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا. اصل میں یہ بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، یہاں ان سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ اتنا وقت ہے، لیکن بس یہ میں نے ان میں سے ایک دو واقعے جو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیے ہیں ان کو ذکر فرما دیا. تو دو گروہ تو یہ ہو گئے، انصار اور مہاجرین. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدی، جو لوگ ان کے بعد آئے. اب ان کے بعد کون آئیں گے؟ عام مسلمان. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی ان کی بھی مغفرت فرما دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی، یعنی پہلے ایمان لے آئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ رکھ بالکل جن لوگ جوہر ایمان ہے. ربنا انک رؤوف رحیم. تو اس طرح سے تین گروہ مسلمانوں کے ہو گئے، انصار، مہاجرین، اور انصار و مہاجرین کے بعد جو لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ایمان قبول کیا ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ تلقین کی کہ تم یہ دعا کرتے رہو کہ جن لوگوں نے پہلے جو ایمان قبول کیا ان کی بھی اللہ مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انصار و مہاجرین کا جو ایمان تھا، اگر کوئی آدمی ان کے ایمان میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ خود ایمان والا نہیں رہتا. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی لفظ، کوئی حرف جو ہے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ان سے ہمیں محبت کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ انہی کے ثبوت کرنا چاہیے، وہ جانے اور اللہ تعالی جانے، ہم سے ان کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے. چنانچہ مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں میں آپس میں باہمی اختلافات ہوئے ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. یقیناً اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یا کسی کے پاس آئے، ایک صاحب آئے تو آپ نے پوچھا کس میں سے ہو، انصار میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا مہاجرین میں سے ہو کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں حق کے بعد میں ہو. تو فرمایا کہ اگر تم انصار و مہاجرین کے بارے میں کوئی شک کرو گے، ان کے ایمان میں شک کرو گے، تو پھر تمہارے پاس کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، یعنی پھر ایمان سے بھی نکل جاؤ گے. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو والذین جاؤوا من بعدہم میں اللہ تعالی نے شمار فرمایا ہے، وہ لوگ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے ان کو اب یہ چاہیے کہ وہ یہ اللہ سے دعا کریں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جنہوں نے سبقت کی ہے ایمان لانے میں ان کی بھی مغفرت فرما. تو یہ ایمان کا ایک معیار بتا دیا کہ صحابہ کرام سے محبت کیے بغیر، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اچھی باتیں کہنے کی توفیق دے، آپس کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ ان میں محبت عطا فرمائی تھی، بلکہ ہمیں دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کی بھی توفیق دے، اسی طریقے سے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت بھی، ان سے محبت کی توفیق دے، اور اسی طرح سے بزرگان دین، اولیاء کرام، نیک صلحاء، جو بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتیں ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ خامہ خامہ ہم اپنی قبر خراب نہ کریں کچھ کہہ کر، تو زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ کہے بلکہ سنے بھی نہیں. آج کل یوٹیوب پر اور دیگر جو ذرائع ہیں ان پر اس قسم کی بحثیں چھڑی رہتی ہیں جس میں صحابہ کرام کی جو ہے وہ اعوذ باللہ الٹی سیدھی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، گویا دوسرے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، اور جو بیچارے جن کو علم نہیں ہے وہ یقیناً پھر ایسی صورت میں جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے. وہ ایسی چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے، بلکہ دین جو ہے وہ رجال اللہ سے حاصل کرنا چاہیے، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں، اور مستند علماء کرام دین ان سے حاصل کیجیے. اگر یوٹیوب سے اور دیگر ذرائع سے دین حاصل ہو سکتا تو یقیناً پھر سبھی مسلمان ہو جاتے، دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. لیکن انہوں نے بجائے اس کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. تو یہ جو فتنہ ہے، جو دجالی میڈیا بھی کہلاتا ہے، فتنہ بھی کہلاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں ادنا اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ پچھلے لوگوں کو آنے والے لوگ برا بھلا نہ کریں، انہیں لعنت ملامت نہیں کریں گے. تو آج وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چھپ چھپا کے جو کام کیا کرتے تھے، آج کھلم کھلا وہ سب کام کیے جاتے ہیں، اور اعوذ باللہ لعنت ملامت کی جاتی ہے جو یقیناً ایمان کے خلاف. اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بس یہاں تو میں اس بات کو اس لیے ختم کرتا ہوں کہ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت نہیں ہے. ابھی آخری بس دو جو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اس کے بارے میں اتنی وضاحت کر دوں، کیونکہ اب کل تو بیان ہوگا نہیں انشاءاللہ. کل تو صرف جو دعا ہوگی اور جو اس سلسلے میں بیان ہوتا ہے، جہاں تک اب جو بیان تراویح کے بعد کا ہوتا تھا وہ آج انشاءاللہ آخری بیان ہے. اور ایک بچے نے، قاری مظہر صاحب کے بچے کا ماشاءاللہ قرآن مجید بھی آج مکمل ہوا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کر لیں گے تاکہ اکٹھی سب چیزیں ہو جائیں. تو یہ دو صورتوں کا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا اس لیے تاکہ جو سحر اور جادو اس زمانے میں عام لوگ جو مبتلا ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس صورت کو پڑھتے رہا کریں. یعنی اس کا اتنا بتایا گیا کہ جس طرح کھان زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، اس سے زیادہ ان دونوں صورتوں کی ضرورت ہے ہمیں. تو ہر نماز کے بعد کم سے کم تین مرتبہ، فجر کے بعد تین مرتبہ، ظہر کے بعد تین دفعہ، عصر کے بعد تین دفعہ، مغرب کے بعد تین دفعہ، عشاء کے بعد، حتیٰ کہ جب سونے لگیں تو سوتے ہوئے بھی آخر میں ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، چہرے پر پھیریں، سر پر پھیریں، پورے وجود پر بیٹھ کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے اپنے ہاتھ پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سوتے ہوئے یہ عمل فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں جب آپ کے ہاتھ ہمیں طاقت نہ رہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، اور پھر آپ کے ہاتھوں پر دم کیا، اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے پورے جسم پر پھیرا. تو بہرحال میں نے اس لیے کہا کہ جادو اور سحر وحر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے، سحر بھی حق ہے، سحر لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، کالا جادو اور نہ جانے کیا کچھ. اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور اگر کسی پر شک ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ان کا تصور کر کے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم یہ کہنے کی عادت ڈالیں. ہر فرض نماز کے بعد تین دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں. اس کا طریقہ بھی آسان ہے کہ شہادت کی انگلی قبیلے کی طرف کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من کے اوپر اپنی انگلی کو حرکت دے، من شرورہم، اور پھر انگلی پہ پھونک دے. تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جادو اور سحر اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکیں گی. تو یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بڑی اہم ترین صورتیں ہیں. ان کو ہو سکے تو اپنی نمازوں میں بھی اس کی تلاوت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کی تلاوت ہو. اور آج اس زمانے میں جو لوگ مبتلا مصیبت ہیں، سحر میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ غرق کرے کہ دوسرے گھروں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، مال سے بھی، مال بھی لوٹتے ہیں لوگوں کا. تو ان سے گریز کریں، اور جو طریقہ شریعت میں بتایا اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا فرما لیجئے. قاری مظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں، میرے پوتے بھی ہیں، رواحہ ماشاءاللہ انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید تراویح میں سنایا ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالی ہمیشہ جب تک کی زندگی ہے ہر سال سنانے کی توفیق بھی دے، اور قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله اپنے فضل خاص سے قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجئے اے اللہ اس بچے نے جو قرآن مجید سنایا ہے اپنے فضل خاص سے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما بار بار سنانے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے گھروں کو ہمارے سینوں کو ہمارے کاروبار کو منور فرما دیجئے اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرمائیے اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله اس قرآن مجید کے نور سے ہمارے غموم کو ہمارے فکر کو اے اللہ دور فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے اس کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجئے ہمیں دائمی توفیق عطا فرمائیے اور اے اللہ اس موقع پر آپ جو دعائیں قبول فرماتے ہیں اپنے فضل خاص سے ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما پردہ دری نہ فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی بار بار توفیق عطا فرما اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی غلطیاں رہ گئی ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما صحیح صحیح کو قبول فرما آئندہ اے اللہ زیادہ بہتر طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اپنے فضل خاص سے اس ماہ مبارک کے جو ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور یا اللہ شب قدر کی دولت ہمیں عطا فرما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین